بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب عمران سیریز 4 کنگز حصہ 2 ڈائمنڈ جوبلی نمبر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں ظہیر احمد. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. صفحہ نمبر 3. محترم قارئین، السلام علیکم. میرے نئے ناول 4 کنگز کا دوسرا حصہ اور ڈائمنڈ جوبلی نمبر کے سلسلے کا چوتھا ناول آپ کے ہاتھوں میں ہے. ناول کی کہانی جس طرح عروج کی طرف بڑھ رہی ہے اسے پڑھنے کے لیے آپ یقیناً بے چین ہو رہے ہوں گے. ناول پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں پچھلے 6 ماہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بار ڈائمنڈ جوبلی نمبر 2000 صفحات پر مشتمل ہوگا، مگر اب یہ بات سن کر آپ کو یقیناً اور زیادہ خوشی ہوگی کہ ناول زحامت میں 2000 صفحات سے بھی بڑھ گیا ہے. اگلے ماہ آپ کی خدمت میں ناول کا 5واں اور آخری حصہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ ناول بھی 2 حصوں پر ہی مشتمل ہوگا. اس طرح یہ ناول 2000 صفحات سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکا ہے اور مجھے یہ لکھتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ عمران سیریز میں ایک ہی موضوع پر لکھا گیا یہ میرا ہی نہیں عمران سیریز میں بھی واحد طویل ترین ناول ہے. ایک ساتھ میں اس سے پہلے بھی بے شمار ناول شائع ہو چکے ہیں، لیکن ان کی طوالت میرے لکھے ہوئے ڈائمنڈ جوبلی نمبر سے کہیں کم ہے. اور عمران سیریز کی دنیا میں میں واحد مصنف ہوں جس نے عمران سیریز میں اس قدر طویل اور جامع ناول تحریر کیا ہے جو دوسرے تمام ناولوں سے زیادہ انفرادیت کا حامل ہے. اس قدر طویل ناول لکھتے ہوئے میں جو لطف محسوس کر رہا ہوں اس کا اندازہ آپ ناول پڑھتے ہوئے خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے. جدید دور سے ہم آہنگ اور سائنس فنکشن کے ساتھ ساتھ اس ناول میں مزاح، کردار نگاری اور ایڈونچر کے ساتھ ساتھ میں نے ہر اس بات کو لفظوں کے موتیوں میں پرو کر ایک ایسی مالا تیار کی ہے جس پر مجھے بھی فخر محسوس ہو رہا ہے. اور عمران سیریز پڑھتے ہوئے ان موتیوں کی چمک آپ کی آنکھوں سے بھی چھلکتی دکھائی دے رہی ہے، جس کا ثبوت میرے پاس آپ کے تعریف میں لکھے گئے خطوط کی شکل میں موجود ہے. امید ہے آپ اسی طرح سے خط لکھتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے ماہ آپ کے خطوط بھی ناولوں میں شائع ہوں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا مخلص ظہیر احمد. صفحہ نمبر 5. ہم نے اس شہر میں موجود تمام روبوٹس تباہ کر دیے تمام روبوٹس کو تباہ کر دیا ہے. اور جیسے ہی روبوٹس تباہ ہوئے تھے فضا میں موجود ایئر شپ بھی بادلوں میں واپس چلا گیا تھا. لیڈی بلیک نے میجر پرمود سے مخاطب ہو کر کہا. ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، میجر پرمود نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. اسے اور اس کے ساتھیوں کو روبوٹس کی لیزر گنیں مل گئی تھی جن کی مدد سے انہوں نے بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرح شہر میں دکھائی دینے والی تمام روبوٹس کو تباہ کر دیا تھا اور اب اماؤں میں ایک بھی روبوٹ دکھائی نہ دے رہا تھا. اپنے روبوٹس کی تباہی دے کر اب شاید بگ کنگ یہاں مزید روبوٹس نہیں بھیجے گا، وائٹ شارک نے کہا. اس سے کوئی بعید نہیں ہے، شہر پر جو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں یہ بھی کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے. روبوٹس تباہ ہو جانے کے باوجود شہریوں میں خوف و ہراس کم نہیں ہوا ہے اور لوگ ان سیاہ بادلوں کی موجودگی میں باہر آنے سے کترا رہے ہیں، میجر پرمود نے کہا. آپ کے خیال میں اب بگ کنگ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیا وہ روبوٹس کی بجائے اب کسی اور طریقے سے اس شہر پر اٹیک کرے گا؟ وائلٹ لائن نے کہا. کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بگ کنگ نے ہمیں جو فری ہینڈ دیا تھا وہ اب ختم کر دے گا اور اب اس کی کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے وہ ہم سب کا خاتمہ کرے. ہماری وجہ سے اس کے روبوٹ تباہ ہوئے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم اس کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور اگر وہ مزید روبوٹس کی فورس یہاں بھیجے تو ہم انہیں بھی تباہ نہ کر دیں، میجر پرمود نے کہا. ہاں شاید اب وہ یہی کرے گا، لیکن ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اسی کے روبوٹس کا اسلحہ موجود ہے. یہ لیزر گنیں انتہائی خطرناک ہیں، ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا ہم ان لیزر گنوں سے اسے تباہ کر سکتے ہیں، لیڈی بلیک نے کہا. اس لیے ہم نے تباہ ہونے والے تمام روبوٹس کی لیزر گنیں حاصل کر لی ہیں. لیزر گنوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان روبوٹ سے لیزر بم بھی ملے ہیں جو ان لیزر گنوں سے زیادہ طاقتور اور تباہ کن ہیں، وائٹ شارک نے کہا. انہیں سنبھال کر رکھو، آگے چل کر ہمارے کام آئیں گے، میجر پرمود نے کہا۔ وہ سب اس وقت کاروں میں سفر کر رہے تھے۔ روبوٹس کو تباہ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ وائلٹ لائن کے کہنے کے مطابق انہیں ساحل سمندر پر پہنچنا تھا، جہاں ایک لانچ پہلے سے موجود تھی جس کے ذریعے انہیں کھلے سمندر میں جانا تھا، اور پھر ایک جزیرے پر پہنچ کر کیپٹن ہارک کی ان سے ملاقات ہوتی۔ کیپٹن ہارک اسی جزیرے کے پاس ایٹمی آتوس لاتا اور وہیں سے کولکون ٹاپو کی طرف روانہ ہو جاتے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، لاٹوش نے کہا۔ اس بار کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر وائلٹ لائن بیٹھا ہوا تھا، سائڈ سیٹ پر میجر پرمود اور پچھلی سیٹ پر لیڈی بلیک اور وائٹ شارک کے ساتھ لاٹوش موجود تھا۔ کون سی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ لیڈی بلیک نے لاٹوش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ آخر ہمیں ان روبوٹ سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ہم نے انہیں تباہ کیا ہے؟ لاٹوش نے کہا۔ اگر ہم انہیں تباہ نہ کرتے تو ہمیں بھی باقی لوگوں کی طرح کسی عمارت میں دبک کر بیٹھے رہنا پڑتا، کیونکہ روبوٹس باہر نکلنے والوں کو نشانہ بنا رہے تھے، وائٹ شارک نے کہا۔ ہم چھپ کر بھی تو نکل سکتے تھے، ہر گلی اور ہر بازار میں تو روبوٹس موجود نہیں تھے، لاٹوش نے کہا۔ اگر ہم نے روبوٹس تباہ کیے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لیڈی بلیک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نے جس طرح سے بگ کنگ کے روبوٹ تباہ کیے ہیں اس وجہ سے بگ کنگ کا غصہ بڑھ گیا ہوگا، میجر صاحب نے کہا ہے کہ بگ کنگ نے ہمیں جو فری ہینڈ دیا تھا وہ اب اپنے اس وعدے کی پاسداری نہیں کرے گا، اور وہ اب ہم پر کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ حملہ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو، لاٹوش نے کہا۔ تو تم متوقع حملوں سے ڈر رہے ہو، وائٹ شارک نے کہا۔ میں ڈر نہیں رہا، ایک بات کر رہا ہوں، اگر ہم انہی معاملات میں الجھتے رہے تو پھر ہم سی ورلڈ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بگ کنگ تو ہمارے راستے میں مصیبتوں اور پریشانیوں کی لاتعداد دیواریں کھڑی کر دے گا، لاٹوش نے کہا۔ کرنے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم یہاں مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ ہی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر بگ کنگ ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کر دے تو ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا، لیڈی بلیک نے کہا۔ اچھا ہوگا کیا مطلب؟ لاٹوش نے چونک کر کہا۔ وہ ہمارے خلاف جتنی بھی طاقت استعمال کرے گا اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا، اسے جتنا زیادہ نقصان ہوگا اس سے اس کی طاقت میں کمی ہی آئے گی، اس کی طاقت میں کمی آنے پر ہماری طاقت بڑھتی جائے گی اور پھر ہمارا مقابلہ کرنے کی اس میں سکت نہیں رہے گی، اور ہم آسانی سے نہ صرف سی ورلڈ بلکہ اس کی شہر تک پہنچ جائیں گے، لیڈی بلیک نے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں ہلاک کرنے کے لیے وہ اپنی ساری طاقت کا استعمال کر دے گا؟ لاٹوش نے منہ بنا کر کہا۔ ساری نہ صحیح، وہ جتنی بھی طاقت ہمارے خلاف استعمال کرے گا اسے اتنا ہی نقصان ہوگا، ہمیں بس ہمت، بہادری اور ذہانت سے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف جو بھی روبوٹس کی فورس بھیجے ہم اسے ختم کرتے چلے جائیں، لیڈی بلیک نے کہا۔ روبوٹ کے ختم ہونے سے کیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی؟ وہ جس حساب سے دنیا میں روبوٹس کی فورس اتار رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے روبوٹس تیار کر رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس نے سی ورلڈ میں روبوٹس تیار کرنے کی جدید مشینیں لگا رکھی ہوں گی جو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں روبوٹس تیار کرتی ہوں گی، لاٹوش نے کہا۔ جب تک ہم سی ورلڈ سے دور ہیں تب تک بگ کنگ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، ایک بار ہم سی ورلڈ پہنچ جائیں تو بگ کنگ ہم پر اس انداز میں حملے نہیں کر سکے گا، لیڈی بلیک نے کہا۔ نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب ہم خیر خیریت سے سی ورلڈ پہنچ جائیں گے، لاٹوش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آ جائے گا، تم ہمت رکھو، وائٹ شارک نے کہا۔ اگر تم سب کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں کوئی بات کروں؟ میجر پرمود نے کہا جو اب تک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں ہاں ضرور، ہم سے زیادہ آپ کو ہی بولنے کا حق ہے، ہم تو صرف آپ کے احکامات ماننے والے لوگ ہیں، لاٹوش نے جلدی سے کہا تو میجر پرمود بے اختیار مسکرا دیا۔ تم پر یہی سعادت مندی ہی سوٹ کرتی ہے، میجر پرمود نے کہا۔ صرف سعادت مندی نہ کہیں تابعداری بھی کہیں، لاٹوش نے منہ بنا کر کہا۔ تو میجر پرمود کے ساتھ ساتھ وائلٹ لائن، لیڈی بلیک اور وائٹ شارک بھی ہنس پڑے۔ یہ شاید طویل اور مسلسل جدوجہد سے اکتا گیا ہے، وائٹ شارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم نکلے کس کام کے لیے تھے اور کن جھمیلوں میں پڑ گئے ہیں، لاٹوش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ لیڈی بلیک نے چونک کر کہا۔ ہم بلیک ڈائمنڈ کے لیے آئے تھے کہ چند جگہوں پر جائیں گے، تھوڑی سی ٹھا ٹھا ہوگی اور ہم بلیک ڈائمنڈ لے کر اطمینان سے واپس لوٹ جائیں گے، لیکن ہر طرف ٹھا ٹھا ہی ہو رہی ہے اور ہم منزل سے آج بھی اتنے ہی دور ہیں جتنا پہلے تھے، لاٹوش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہر کام کا ایک وقت معین ہوتا ہے اور جو کام وقت پر ہو وہی اچھا ہوتا ہے، بگ کنگ کے عزائم کیا تھے یہ ہمیں معلوم نہ تھا، اب اگر بگ کنگ کے عزائم ہم پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر عیاں ہو گئے ہیں تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف کام کریں اور تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ بلیک ڈائمنڈ اب کسی کرمنل کے پاس نہیں بلکہ بگ کنگ کے پاس ہے. ہمیں بلیک ڈائمنڈ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ہی جانا پڑے گا, چاہے اس میں ہمیں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے. میجر پرمود نے کہا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر, لاٹوش نے کہا. مگر کیا؟ میجر پرمود نے پوچھا. میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیں مزید ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور جلد سے جلد سی ورلڈ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے تاکہ بگ کنگ کا خاتمہ کیا جا سکے, اسے بلیک ڈائمنڈ لے کر واپس لوٹا جا سکے, لاٹوش نے کہا. اگر تم اس کام پہ اکتا گئے ہو تو بتا دو, میں تمہیں واپس بھیج سکتا ہوں. ویسے بھی آپ دوست میں ہم سب نہیں جا سکیں گے, ہم میں سے چند افراد کو ڈراپ ہونا پڑے گا, میجر پرمود نے کہا. تو لاٹوش چونک پڑا. ڈراپ ہونا پڑے گا کیا مطلب؟ لاٹوش نے چونک کر کہا. ایٹمی آبدوز میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب اس میں سفر کر سکیں. آبدوز میں صرف پانچ افراد جا سکتے ہیں جن میں ایک وائلٹ لائن بھی شامل ہے. میجر پرمود کے ساتھ ہم میں سے صرف تین افراد ہی جا سکتے ہیں, باقی سب کو یہیں رکنا پڑے گا, وائٹ شارک نے کہا. اوہ, تو آپ مجھے اس مہم سے ڈراپ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ لاٹوش نے کہا. نہیں, میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا, لیکن اگر تم تھک گئے ہو تو تم اپنی مرضی سے ڈراپ ہو سکتے ہو, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, میجر پرمود نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا. اپنی مرضی سے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی ڈراپ ہونا پسند نہیں کرے گا. آپ جو کہیں گے, ہمیں تو آپ کے حکم پر ہی چلنا ہے, لاٹوش نے کہا. ٹھیک ہے, ساحل پر پہنچ کر میں کیپٹن نوازش اور کیپٹن توفیق سے بات کرتا ہوں, پھر ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے کون اس مہم میں شامل ہوگا اور کون ڈراپ ہوگا, میجر پرمود نے کہا. اس کے لیے کیوں نہ ہم قرآن دازی کر لیں؟ لاٹوش نے کہا. قرآن دازی کیا مطلب؟ میجر پرمود نے چونک کر کہا. ہماری تعداد چھ, جن میں آپ, میں, لیڈی بلیک, وائٹ شارک, کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش شامل ہیں, باقی سب تو فورس کے ممبران ہیں, انہیں تو آپ واپس بھیج ہی سکتے ہیں. دو افراد کا معاملہ ہے, اس کے لیے ہم سب پرچیوں پر نام لکھ لیتے ہیں اور پھر ایک ہی کر کے پرچیاں اٹھاتے ہیں. جس کی پرچیاں پہلے نکل آئیں وہ مہم پر چلے جائیں گے, باقی بخوشی واپس چلے جائیں گے, لاٹوش نے اس انداز میں کہا جیسے اس نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہو. پرچی میں تمہارا نام نکلا تو وائٹ شارک نے مسکراتے ہوئے کہا. تو میں واپس چلا جاؤں گا, لاٹوش نے کہا. پرچیوں میں اگر میجر صاحب یا لیڈی بلیک کا نام نکل آیا تو کیا انہیں بھی واپس جانا پڑے گا؟ وائٹ شارک نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا. ہم میجر صاحب اور لیڈی صاحبہ کو چھوڑ دیتے ہیں, باقی چار افراد ہیں, چار پرچیاں ڈال لیتے ہیں, چار میں سے جو دو آؤٹ ہو گئے وہ اس مہم کا حصہ نہیں بنیں گے, کیا خیال ہے؟ لاٹوش نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا. خیال تو بہت برا ہے, لیکن شاید یہی طریقہ ٹھیک رہے گا. اس طرح کسی کو اعتراض تو نہ ہوگا کہ اسے زبردستی ڈراپ کیا گیا ہے, لیڈی بلیک نے کہا. تو پھر آپ بھی اپنے نام کی پرچی ڈال لیں تاکہ باقی اعتراض بھی ختم ہو جائے, لاٹوش نے کہا. تو لیڈی بلیک بے اختیار ہنس پڑی. ٹھیک ہے, میرا نام بھی ڈال دینا, لیڈی بلیک نے کہا. سوچ لیں, اگر آپ کا نام آ گیا تو آپ کو بھی واپس جانا پڑے گا, پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو گروپ سے نکالنے کے جرم کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے, لاٹوش نے کہا. سزا؟ کیسی سزا؟ کون دے گا سزا؟ لیڈی بلیک نے کہا. میں میجر صاحب کی بات کر رہا ہوں, آپ کی موجودگی میں یہ ہم سے ہنس کھیل لیتے ہیں, آپ نہیں ہوتی تو ان کے چہرے پر غصے اور درشتگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا, لاٹوش نے کہا. تو لیڈی بلیک اور وائٹ شارک بے اختیار ہنس پڑے, جبکہ میجر پرمود اسے گھور کر رہ گیا. فضول باتیں مت کرو, میجر پرمود نے کہا. جی بہتر, لاٹوش نے بڑی سعادت مندی سے کہا. تو اس کی سعادت مندی پر میجر پرمود کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی. اوہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک لیڈی بلیک نے اپنی گود میں رکھی ہوئی ایک روبوٹ کی گن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. ان سب نے چونک کر دیکھا تو گن کا رخ یکلک سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا. کار رکو جلدی, میجر پرمود نے وائلٹ لائن سے کہا. تو وائلٹ لائن نے اخبار میں سر ہلا کر کار سڑک کی سائڈ پر روک دی. کار سے باہر نکلو اور تمثیلہ تم گن سڑک پر پھینک دو, جلدی کرو, میجر پرمود نے کہا. تو وہ سب تیزی سے کار سے باہر آ گئے. لیڈی بلیک نے گن فوراً سڑک پر چھال دی. ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ انہوں نے لیزر گن کو یکلک یوں پکلتے دیکھا جیسے وہ موم کی بنی ہوئی ہو اور ہیٹ ملتے ہی پگھلنا شروع ہو گئی ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گن کیسے پگھل رہی ہے؟ وائلٹ لائن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. باقی کاریں بھی پیچھے رک گئیں اور ان میں سے تمام افراد نکل کر باہر آ گئے. ان کے پاس بھی جو لیزر گنیں تھیں ان کے رنگ بھی سرخ ہوتے جا رہے تھے. گنیں چونکہ گرم ہو کر سرخ ہو رہی تھی اس لیے ان سب نے گنیں پھینک دی تھی اور سڑک پر گرتے ہی گنے پگھلنا شروع ہو گئی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے گنے پانی بن گئیں اور پھر یہ پانی بھاپ بن کر غائب ہو گیا. تو بگ کنگ نے لیزر گنے تباہ کر دیے تاکہ یہ مزید ہمارے کام نہ آ سکے, میجر پرمود نے ہونٹ پیچھتے ہوئے کہا. بگ کنگ نے تو کیا انہیں بگ کنگ نے پگھلایا ہے؟ وائٹ شارک نے کہا. وائرس کے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ گنوں میں یقیناً کوئی ڈسٹرائٹر ڈیوائس لگی ہوئی ہے جسے ایکٹیو کیا گیا ہے اور اس ڈیوائس کے ایکٹیو ہوتی گنیں پگھل گئی ہیں، میجر پرمود نے کہا۔ تو کیا آپ ہمارے پاس ایک بھی لیزر گن باقی نہیں بچی ہے؟ لیڈی بلیک نے کہا۔ باقی گنے کہاں ہیں؟ میجر پرمود نے کہا۔ ہم نے تقریباً تمام روبوٹس کی گنیں جمع کر لی تھی اور دوسرا اسلحہ بھی، کچھ گنیں ہمارے ہاتھوں میں تھی اور باقی سب گنے اور ان کا دوسرا اسلحہ ہم نے گاڑیوں کی ڈگیوں میں رکھ لیا تھا، کیپٹن نوازش نے کہا۔ چیک کرو، میجر پرمود نے کہا۔ تو کیپٹن نوازش تیزی سے کار کی ڈگی کی طرف بڑھا، باقی افراد بھی اپنی گاڑیوں کی ڈگیوں کی طرف چلے گئے۔ کیپٹن نوازش نے جیسی کار کی ڈگی کھولی، اسی لمحے کار سے دھواں سا نکلا تو کیپٹن نوازش بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میجر پرمود تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا ہوا، یہ دھواں کیسا ہے؟ میجر پرمود نے کہا۔ پتہ نہیں، ڈگی کھولی تو اندر بھرا ہوا دھواں باہر آ گیا ہے، کیپٹن نوازش نے کہا۔ تو میجر پرمود نے ہونٹ پیچ لیے۔ باقی کاروں کی ڈگیاں کھولی گئیں تو ان سے بھی دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک ڈگیوں سے دھواں نکلتا رہا اور جب دھواں ختم ہو گیا تو یہ دیکھ کر میجر پرمود ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ ڈگیوں میں رکھی ہوئی روبوٹس کی تمام لیزر گنیں اور ان کا اسلحہ پگھل کر بھاپ بن کر غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ لیڈی بلیک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی ہوا جس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ کام بگ کنگ نے ہی کیا ہے۔ اس نے ہمارے پاس موجود اپنا خطرناک اسلحہ ضائع کر دیا ہے تاکہ ہم اسے مزید کوئی مدد نہ لے سکیں، میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ گنوں کے ساتھ روبوٹ سے ہم نے جو لیزر بم اور دوسرا سامان حاصل کیا تھا وہ سب بھی بھاپ بن کر غائب ہو گئے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بم پگھلے لیکن بلاسٹ نہیں ہوئے، لیڈی بلیک نے کہا۔ ہاں، انہیں ایسی طرز پر بنایا گیا تھا کہ پگھل کر ضائع ہو جائیں لیکن بلاسٹ نہ ہوں، میجر پرمود نے کہا۔ یہ شکر ہے کہ صرف وہی اسلحہ ضائع ہوا ہے جو ہم نے روبوٹ سے حاصل کیا تھا، ہمارے پاس اپنا جو اسلحہ تھا وہ اب بھی محفوظ ہے، وائلٹ لائن نے کہا۔ چلو، جو چیز ضائع ہونی تھی ہو گئی، اب اس پر ماتم کیا کرنا، میجر پرمود نے کہا۔ تو ان سب نے اسباب میں سر ہلا دیے اور پھر وہ دوبارہ کاروں کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ کاروں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اچانک لیڈی بلیک ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ اسے رکتے دیکھ کر میجر پرمود نے کہا۔ لیڈی بلیک کی نظریں سامنے دور آسمان پر جمی ہوئی تھی۔ میجر پرمود، وائٹ شارک، لاتوش، وائلٹ لائن اور باقی سب نے اس طرف دیکھا تو انہیں دور سے سرخ رنگ کے چار انگارے سے تیزی سے اس طرف آتے دکھائی دیے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چار میزائل ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر پرواز کرتے ہوئے اس طرف آ رہے ہوں۔ میزائلوں کے شعلے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور یہ شعلے عمودی انداز میں نیچے آ رہے تھے، جیسے وہ فضا سے فائر کیے ہوں اور اب جھک کر ٹارگٹ کی طرف آ رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ لاٹوش نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو میزائل معلوم ہو رہے ہیں، کیپٹن توفیق نے کہا۔ میزائل نہیں، یہ لبوترے طیارے ہیں، شعلوں میں مجھے طیاروں کی جھلک دکھائی دی ہے، کیپٹن نوازش نے کہا۔ یہ اسی طرف آ رہے ہیں، لاتوش نے کہا۔ ہاں، شاید بیکنگ نے انہیں ہمارا شکار کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیڈی بلیک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، کاروں سے اپنا سامان نکالو اور ان کاروں سے جتنا دور ہٹ سکتے ہو ہٹ جاؤ، میجر پرمود نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے اس کار کی طرف لپکا جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب تیزی سے کاروں کی طرف جھپٹے اور پھر کاروں کے دروازے کھول کر وہ سیٹوں کے نیچے رکھے ہوئے اپنے بیگ نکالنے لگے۔ بیگ اٹھا کر وہ تیزی سے دائیں بائیں دوڑنا شروع ہو گئے، اندھیرے میں رہ کر جھکے جھکے انداز میں بھاگو تاکہ طیاروں سے ہمیں دیکھا نہ جا سکے، میجر پرمود نے چیختے ہوئے کہا اور خود تیزی سے بھاگتا ہوا ایک عمارت کے بڑے ستون کے پیچھے آ گیا۔ شعلے اب کافی نزدیک آ گئے تھے اور اب وہ شعلوں کی بجائے تکونے لیکن لمبوترے طیارے دکھائی دینے لگے تھے جو عام طیاروں سے نہ صرف بڑے بلکہ انتہائی تیز رفتار بھی تھے۔ ان طیاروں کے رنگ سرخ تھے، دیکھتے ہی دیکھتے طیارے ایک دوسرے کے پیچھے ان کی کاروں کے اوپر سے گزرے۔ طیاروں کے نچلے حصے میں خانے سے کھلے اور پھر انہوں نے ان خانوں سے لمبوترے بم نکل کر نیچے گرتے دیکھے۔ بم گراتے ہی سرخ طیارے تیزی سے عمودی انداز میں اوپر اٹھتے چلے گئے۔ بم کاروں پر گرے اور دوسرے لمحے ماحول یک کے بعد دیگرے چار زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دھماکے اس قدر شدید تھے کہ زمین بری طرح سے لرز گئی تھی اور ارد گرد کی عمارتیں ہل کر رہ گئی تھی۔ جس سڑک پر بم گرائے تھے ارد گرد موجود کئی عمارتیں ان دھماکوں کی زرد میں آئی تھی اور کاروں کے ساتھ ان عمارتوں کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے۔ تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ کئی عمارتیں زمین بوس ہونا شروع ہو گئیں۔ آگ کا طوفان بلند ہوا اور تباہ ہونے والی کاروں کے ٹکڑوں سمیت سڑک پر کھڑی ہوئی کئی گاڑیاں ہوا میں اڑتی چلی گئیں۔ دھماکے اس قدر شدید تھے کہ میجر پرمود سمیت اس کے ساتھیوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سرخ طیارے بم فائر کرتے ہی فضا کی وسعتوں میں گم ہوتے چلے گئے تھے، اور دھماکوں کی بازگشت ختم ہوتے اور طیاروں کے جاتے ہی وہ سب اپنی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر باہر آ گئے۔ یہ تو واقعی ہمیں نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیڈی بلیک نے کہا۔ ہاں، سڑکوں پر صرف ہماری کاریں ہی دوڑ رہی تھی، اس لیے ان طیاروں نے آ کر ان کاروں کو ہی نشانہ بنایا ہے، میجر پرمود نے ہوٹ چباتے ہوئے کہا۔ ان طیاروں کی آمد اور ان کے حملے سے تو لاٹوش کی بات درست ثابت ہوئی ہے کہ روبوٹ کی تباہی کے بعد بگ کنگ ہمیں آگے بڑھنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیڈی بلیک نے کہا۔ صرف روکنے کی نہیں، اب وہ ہمیں ہلاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اسے اس بات کا غصہ ہوگا کہ ہماری وجہ سے دنیا پر آیا ہو جائے گا کہ اس کے ناقابل شکست روبوٹ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو اس کے روبوٹ کسی ملک میں بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اس لیے وہ جلد سے جلد ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ سلسلہ یہیں تھم جائے، میجر پرمود نے کہا۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ سرخ طیارے دوبارہ بھی ہم پر حملہ کریں گے، وائٹ شارک نے چونک کر کہا۔ ہاں، اب ان کے حملے جاری رہیں گے، میجر پرمود نے کہا۔ اس کی نظریں اسی طرف جمی ہوئی تھی جس طرف بمباری کر کے طیارے واپس گئے تھے، بادلوں میں جاتے ہی وہ غائب ہو گئے تھے، لیکن طیارے تو بم برسا کر غائب ہو گئے ہیں، لاٹوش نے کہا۔ وہ واپس آئیں گے، میجر پرمود نے جواب دیا۔ تو پھر ہمیں اپنا اسلحہ نکال لینا چاہیے تاکہ جیسے ہی دوبارہ طیارے آئیں ہم انہیں مار گرائیں۔ ان طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں منی میزائل گنوں کا استعمال کرنا پڑے گا، لیڈی بلیک نے کہا۔ نہیں، روبوٹس کی طرح ان ایئر کرافٹ پر بھی اسلحہ اثر نہیں کرے گا، میجر پرمود نے کہا۔ تو کیا ان طیاروں کو سلفر ایسڈ سے بھی ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، وائٹ شارک نے کہا۔ شاید نہیں، میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے انہوں نے بادلوں سے ایک بار پھر وہی چاروں شولے نکلتے دیکھے۔ وہ آ رہے ہیں، لیڈی بلیک نے ہونٹ پیچھتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب بکھر جاؤ، ایک دوسرے سے جتنا دور جا سکتے ہو چلے جاؤ، کسی عمارت میں گھس کر اپنا منہ سر ڈھانپ لو۔ میرے خیال میں ہمیں پھر سے سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے، عمارتوں میں جا کر اگر تم منہ سر ڈھانپ لو گے تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، میجر پرمود نے کہا۔ اوہ، اگر ہم بکھر گئے تو پھر ایک ساتھ جمع کیسے ہوں گے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم میں سے کون سلامت ہے اور کون ان طیاروں کا شکار بنا ہے، وائلٹ لائن نے کہا۔ یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں ان طیاروں سے بچنا ہے، میجر پرمود نے کہا۔ آپ کہاں جائیں گے، لیڈی بلیک نے پوچھا۔ میں یہیں رکتا ہوں، تم سب جاؤ جلدی کرو، میجر پرمود نے کہا۔ تو لیڈی بلیک نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ میجر پرمود کے حکم پر وہ سب تیزی سے دائیں بائیں بھاگنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب غائب ہو گئے۔ میجر پرمود نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ سڑک کے کنارے ایک ٹرک کی طرف بڑھا اور اس کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا اور پھر اس نے جیب سے ایک رومال نکال کر اسے اپنے چہرے پر باندھ لیا۔ رومال چہرے پر باندھتے ہی وہ ٹرک کی آڑ سے نکلا اور پھر تیزی سے دیوار کے ساتھ دوڑتا ہوا سڑک کی دوسری طرف موجود ایک سیاہ کار کے پیچھے آ گیا۔ یہ کار ٹرک سے کافی فاصلے پر تھی، چند ہی لمحوں میں سرخ طیارے ایک بار پھر نیچے آ گئے۔ تین طیارے تیزی سے آگے نکلتے چلے گئے جبکہ ایک طیارہ نیچے آیا اور سڑک سے چند فٹ کی بلندی پر نہایت کم رفتار سے اڑنے لگا۔ اس طیارے کا رخ اس ٹرک کی طرف تھا جہاں رک کر میجر پرمود نے آنکھوں پر چشمہ لگایا تھا اور چہرے پر رومال باندھا تھا۔ طیارے سے کوئی آواز نہ نکل رہی تھی، اس کے اپنے حصے میں موجود انجن سے نیلے رنگ کے شولے خارج ہو رہے تھے۔ طیارے کے اگلے حصے میں کوئی ونڈ اسکرین دکھائی نہ دے رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس طیارے کو کوئی پائلٹ نہ اڑا رہا ہو بلکہ اسے ریموٹ سے کنٹرول کیا جا رہا ہو۔ طیارہ کسی ہیلی کاپٹر کی طرح آہستہ آہستہ ٹرک کے قریب آیا، پھر اچانک طیارے کے نچلے حصے سے دو ہیوی مشین گنیں نکل آئیں۔ میجر پرمو دور سے طیارے کو غور سے دیکھ رہا تھا، اچانک ماحول مشین گنوں کی تیز تڑتڑاہٹ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ طیارے کے نیچے لگی ہوئی مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں ٹرک میں لاتعداد سوراخ کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک چھلنی ہو گیا، پھر اچانک طیارہ پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹتے اس کے نچلے حصے میں سے ایک میزائل لانچر نکل آیا۔ دوسرے لمحے لانچر سے ایک منی میزائل نکلا اور بجلی کی تیزی سے ٹرک سے ٹکرایا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ٹرک کے پرخچے اڑتے چلے گئے۔ باقی تین طیارے بھی نیچے آ گئے تھے اور انہوں نے مختلف عمارتوں پر نہ صرف فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی بلکہ وہ وقفے وقفے سے ان عمارتوں پر میزائل بھی فائر کر رہے تھے، جس سے ہر طرف طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ عمارتوں میں چھپے ہوئے لوگ چیختے چلاتے ہوئے باہر نکل آئے تھے اور ان کے جدھر سینگ سما رہے تھے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ ان افراد کو عمارتوں سے نکلتے دیکھ کر طیاروں نے ڈائریکٹ ان پر فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی، جس سے سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے تھے۔ یہ بگ کنگ اچھا نہیں کر رہا جو اس نے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، میجر پرمود نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے کار کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا. پھر اس نے جیب سے منی میزائل گن نکالی اور سائڈ کی عمارتوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے اس طیارے کی طرف بڑھتا چلا گیا جس نے ٹرک کو اڑایا تھا. یہ طیارہ بھی آگے جا کر ایک عمارت کو نشانہ بنا رہا تھا اور میجر پرمود نے دیکھا تھا کہ وائٹ شارک, لیڈی بلیک اور لاٹوش پناہ لینے کے لیے اس عمارت میں گئے تھے. عمارت بہت مضبوط تھی اس لیے میزائل سے اس عمارت کا فرنٹ حصہ تباہ ہوا تھا. پوری عمارت کو تباہ کرنے کے لیے طیارہ مسلسل اس عمارت کو نشانہ بنا رہا تھا. میجر پرمود دوڑتا ہوا سڑک کراس کر کے دوسری سمت آیا اور پھر وہ تیزی سے اس طیارے کی طرف بڑھنے لگا. میجر پرمود کو یقین تھا کہ وہ منی میزائل گن سے سرخ طیارے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, لیکن اس نے ایک رسک لینے کا فیصلہ کیا تھا, اسی لیے وہ منی میزائل گن لے کر اس طیارے کے قریب آیا تھا. طیارے کا رخ بدستور عمارت کی طرف تھا اور وہ عمارت کو تباہ کرنے کے در پہ تھا. میجر پرمود جب این طیارے کے پیچھے آ گیا تو وہ پیچھے ہٹتا ہوا ایک عمارت کی دیوار سے جا لگا. طیارے کے جیٹ انجن سے بدستور نیلے شولے نکل رہے تھے. طیارہ چونکہ زیادہ بلندی پر نہ تھا اور ایک جگہ معلق تھا اس لیے ان شولوں کی رفتار تیز نہ تھی. نیلے شولوں میں میجر پرمود کو انجن کے اندر بے شمار گراریاں سی گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جو آگ کی گرمی میں سرخ ہو رہی تھی. میجر پرمود نے منی میزائل گن کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور پھر اس نے گن کا رخ طیارے کے انجن کی طرف کر دیا. اس نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور پھر اس نے گن کا بٹن پریس کر دیا. بٹن پریس ہوتے گن سے ایک سگار جیسا میزائل نکلا اور بجلی کی تیزی سے فروخ طیارے کی طرف بڑھتا چلا گیا. دوسرے لمحے میجر پرمود نے میزائل کو طیارے کے انجن میں غائب ہوتے دیکھا. جیسے ہی منی میزائل انجن میں داخل ہوا میجر پرمود تیزی سے وہاں سے ہٹتا چلا گیا. وہ عمارت کی سائڈ دیوار کی طرف مڑا ہی تھا کہ ماحول جگ بار کی زوردار دھماکے سے گونج اٹھا. دوسرے لمحے آ کر ایک طوفان سا اٹھا, چنگھاڑتا ہوا ہر طرف پھیلتا چلا گیا. میجر پرمود فوراً جھک کر دیوار کی جڑ سے لگ گیا تھا. چند لمحے وہ وہیں دب کر آ پھر اس نے سر اٹھایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے ارد گرد ہر جگہ آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. وہاں موجود جیسے ہر چیز نے آگ پکڑ لی تھی. میجر پرمود دیوار کے ساتھ لگا کنارے پر آیا اور پھر اس نے سر نکال کر اس عمارت کی طرف دیکھا جہاں چند لمحے قبل سرخ طیارہ فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ میزائل فائر کر رہا تھا. اور پھر یہ دیکھ کر اس کا چہرہ پھٹتے مسرت سے کھلتا چلا گیا کہ طیارہ وہاں موجود نہ تھا. سڑک پر جلنے والے ٹکڑے سرخ طیارے کے ہی تھے جن کے انجن میں میجر پرمود نے منی میزائل فائر کیا تھا. اس نے جو رسک لیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا. سرخ طیارے کے انجن میں منی میزائل نے بلاسٹ ہوتے ہی اس طیارے کے پرخچے اڑا دیے تھے اور اب ہر طرف اسی طیارے کے ٹکڑے جلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. ویل ڈن, اب میں دیکھتا ہوں یہ طیارے کیسے بچتے ہیں, میجر پرمود نے کہا اور تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑتا چلا گیا. پچھلی سڑک پر آ کر وہ گھوما اور مختلف سڑکوں اور گلیوں سے گزرتا ہوا وہ واپس اسی سڑک کی طرف آ گیا جہاں باقی تین طیارے موجود تھے. ان میں سے دو طیارے بدستور عمارتوں کو نشانہ بنا رہے تھے جبکہ ایک طیارہ اس حصے کی طرف چلا گیا تھا جہاں میجر پرمود نے طیارہ تباہ کیا تھا. اس طیارے سے شاید طیارہ تباہ کرنے والے کو تلاش کیا جا رہا تھا. میجر پرمود سائڈ کی سڑک پر آیا اور پھر ایک عمارت کی اکبی دیوار کے ساتھ چپک گیا. اس نے منی میزائل گن مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی. چند لمحے وہ دب کر آ پھر اس نے دیوار کے پیچھے سے دوسری سڑک پر نظر ڈالی تو اسے دو طیارے دکھائی دے گئے جو ایک بڑی عمارت سے مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے دائیں بائیں حرکت کر رہے تھے. دونوں طیارے چونکہ بلندی پر تھے اس لیے میجر پرمود ان کے انجن میں میزائل فائر نہیں کر سکتا تھا. ان دونوں طیاروں کے انجنوں میں میزائل فائر کرنے کے لیے اسے لامحالہ کسی اونچی عمارت میں جانا پڑتا اور ایسا کرنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا, کیونکہ اگر وہ ایک طیارے کے انجن میں میزائل فائر کرتا تو دوسرا یا تیسرا طیارہ فوراً اس عمارت کو گھیر لیتا اور میزائل مار کر وہ اس عمارت کو تباہ کر سکتا تھا. میجر پرمود اس انتظار میں تھا کہ طیارے نیچے آئیں یا پھر عمارتوں پر فائرنگ کرنے کے لیے جیسے ہی وہ اوپر کی طرف اٹھے تو وہ نیچے سے انجن میں منی میزائل فائر کرتے, لیکن دونوں طیارے فضا میں معلق عمارت کو نشانہ بناتے ہوئے اوپر اٹھ رہے تھے. میجر پرمود نے تھوڑا آگے ہو کر تیسرے طیارے کو دیکھا, پھر وہ تیزی سے پیچھے ہو گیا کیونکہ تیسرا طیارہ جو سڑک سے کچھ ہی بلندی پر تھا اب اسی طرف آ رہا تھا. میجر پرمود کھسکتا ہوا پیچھے آیا پھر اس عمارت کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ وہ سرخ طیارہ سرخ طیارہ نیچی پرواز کرتا ہوا سڑک کے ساتھ ساتھ اس عمارت کے سامنے سے گزرتا چلا گیا جس کی سائڈ دیوار کے ساتھ میجر پرمود کھڑا تھا. جیسے ہی طیارہ نکل کر آگے گیا میجر پرمود تیزی سے دیوار کی آڑ سے نکلتا ہوا سڑک کے درمیان میں آ گیا. اس نے گن کا رخ سامنے جاتے ہوئے سرخ طیارے کے انجن کی طرف کیا اور یکے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر کے دو میزائل فائر کیے. دونوں میزائل بجلی کی تیزی سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے سرخ طیارے کے انجن میں داخل ہو گئے. یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے اور سرخ طیارے کے پرخچے اڑتے چلتے گئے. آگ کا ایک طوفان اٹھا تھا اور طیارے کے ٹکڑے اڑتے ہوئے ہر طرف پھیل گئے تھے. دھماکہ ہوتے میجر پرمود بجلی کی تیزی سے نیچے جھک گیا تھا کیونکہ طیارے کا ایک جلتا ہوا ٹکڑا ٹھیک اس کی طرف آیا تھا. اگر میجر پرمود نیچے نہ جھک گیا ہوتا تو طیارے کا ٹکڑا اسے چیر کر رکھ دیتا. میجر پرمود نے اپنی ذہانت اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے سی ورلڈ کے دو ایئر کرافٹ تباہ کر دیے تھے جو سی ورلڈ کے روبوٹ سے بھی زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر تھے. اس طیارے کے تباہ ہوتے میجر پرمود اٹھا اور تیزی سے سائڈ میں موجود ایک گلی میں گھستا چلا گیا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ جیسے ہی دوسرا طیارہ تباہ ہوا ہے اسی لمحے اوپر جانے والے دونوں ایئر کرافٹ مڑے اور غوطہ لگا کر اس سڑک کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے. میجر پرمود ایک بار پھر سائٹ کی عمارت کے کنارے سے لگ گیا تھا. چند ہی لمحوں میں دونوں طیارے نیچے آ گئے اور پھر انہوں نے سڑک کے دونوں جانب یکلک لیزر فائر کرنی شروع کر دی. لیزر سڑک پر موجود گاڑیوں اور سائڈوں پر موجود عمارتوں سے ٹکرا رہی تھی اور ماحول خوفناک اور نہ رکنے والے تیز دھماکوں سے گونج اٹھا تھا. ابھی میجر پرمود ان طیاروں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ سڑک کی دو مختلف سمتوں سے منی میزائل شرارے اڑاتے ہوئے آئے. ان میزائلوں کو دیکھ طیاروں نے تیزی سے اوپر اٹھنا چاہا لیکن میزائل ان کے انجنوں میں داخل ہو گئے. ماحول ایک بار پھر خوفناک اور زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا. دونوں منی میزائلوں نے ایئر کرافٹ کے انجنوں میں داخل ہو کر ان کے فیول ٹینک کو اڑا دیا تھا جس کے نتیجے میں دونوں ایئر کرافٹ تباہ ہو کر بکھر گئے. اب چاروں ایئر کرافٹ تباہ ہو چکے تھے. ان چاروں ایئر کرافٹ کے تباہ ہوتے میجر پرمود کے چہرے پر سکون آ گیا. وہ اطمینان بھرے انداز میں عمارت کے پیچھے سے نکل کر سڑک پر آ گئے. اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا ہے. اس کے سڑک پر آتے ہی مختلف عمارتوں کے پیچھے سے اس کے ساتھی بھی نکل کر باہر آ گئے. میجر پرمود نے اشارہ کر کے ان سب کو اپنے پاس بلا لیا. جب وہ قریب آئے تو میجر پرمود نے لیڈی بلیک اور وائٹ شارک کے ہاتھوں میں منی میزائل گنیں دیکھی. وہ سمجھ گیا کہ ان دونوں نے ہی ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا ہے. ویل ڈن, تم دونوں نے اچھا کام کیا ہے, میجر پرمود نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. آپ کی تعریف کا شکریہ, لیڈی بلیک اور وائٹ شارک نے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ کہا. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.